السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
اور افغانستان کے درمیان سرحد کی نگرانی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کے لیے کابل میں اجلاس. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
سائبر جرائم سے متعلق ترمیم شدہ مسودہ قانون سینٹ کی کمیٹی سے منظور. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، افغانستان میں عہدیداروں نے بتایا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے داعش گروپ کے 120 جنگجوؤں کو ہلاک کر دیا ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ امریکہ بین الاقوامی برادری کے بہت سے ارکان کے، جن میں جنوب مشرقی ایشیائی ممالک بھی شامل ہیں، بیانات سے بہت حوصلہ افزا ہیں. اور جرمن عہدیداروں نے بتایا ہے کہ برلن کے جنوب مغربی علاقے میں یونیورسٹی ہسپتال میں ایک مریض نے ایک ڈاکٹر کو گولی مار کر ہلاک کر دیا. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. منگل کو کابل میں افغانستان اور پاکستان کے فوجی حکام کے درمیان سرحدی انتظامات اور سیکیورٹی معاملات پر اہم بات چیت ہوئی ہے. پچھلے دنوں افغانستان نے پاکستان کی جانب سے کیے جانے والے کچھ اقدامات پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد کی نگرانی سے متعلق امور پر تکنیکی گروپ کا پہلا اجلاس منگل کو کابل میں ہوا، جس میں دونوں ممالک کے اعلی عسکری اور سول عہدیداروں نے شرکت کی. اس اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز نے کی، جبکہ حکام کے مطابق دیگر متعلقہ وزارتوں کے نمائندے بھی اس اجلاس میں شریک تھے. دونوں ملکوں کے درمیان سرحد کی نگرانی سے متعلق امور پر اختلافات کے بعد حال ہی میں تشکیل کردہ تکنیکی گروپ کی سطح پر پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ پہلا رابطہ تھا. گزشتہ ماہ پاکستان نے تورخم سرحد کے ذریعے لوگوں کی آمد و رفت کو منظم بنانے کے لیے ایک گیٹ کی تعمیر شروع کی تھی، جس پر افغانستان کو اعتراض ہے. اسی گیٹ کی تعمیر کے سبب دونوں ملکوں کی سرحدی فورسز کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں دونوں جانب جانی نقصان بھی ہوا. دو طرفہ تعلقات میں کشیدگی کے دوران 24 جون کو تاشکند میں شنگائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر افغانستان کے وزیر خارجہ صلاح الدین ربانی اور پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز کے درمیان ملاقات میں سرحدی معاملات کو حل کرنے کے لیے ایک طریقہ کار وضع کرنے پر اتفاق کیا گیا تھا، جس کے تحت تکنیکی گروپ بھی تشکیل دیا گیا تھا. پاکستانی وفد کی طرف سے افغانستان کا یہ دورہ ایسے وقت کیا گیا جب 2 روز قبل ہی افغان صدر اشرف غنی نے ایک انٹرویو میں پاکستان سے تعلقات پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کے ملک کے لیے سب سے بڑا چیلنج پاکستان سے ریاست کی سطح پر تعلقات کی نوعیت ہے. افغان صدر کے اس بیان پر پاکستان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اس طرح کے بیانات مسائل کا حل نہیں ہیں. پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے منگل کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ایک دوسرے کا موقف جاننے کے لیے دو طرفہ رابطے بہت عام ہیں.
رابطہ تو ہمیشہ سے عام ہوتا ہے، کیونکہ اگر رابطے نہ ہوں تو پھر گیپ ہوتا ہے، کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے. جب کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے تو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. اس لیے رابطے تو دے آر ویری امپورٹنٹ، تاکہ کسی قسم کا کوئی کمیونیکیشن گیپ نہ رہے.
پاکستانی سینٹ کی رکن اور واشنگٹن میں پاکستان کی سابق سفیر شہری رحمان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنانے کے لیے سرحد کی نگرانی بہت اہم ہے، تاہم ان کے بقول یہ ایک حساس معاملہ ہے جس سے احتیاط سے نمٹنے کی ضرورت ہے.
اس طرح کا بارڈر اگر مینج نہیں ہو تو پھر آپ کے سارے ریاستی امور ہاسٹیج ہو جاتے ہیں، یرغمال ہو جاتے ہیں. یہ مسئلہ بہت پرانا ہے، اس کو سینسیٹیولی ڈیل کرنا ہوگا. ریفیوجیز ایک طرف، بارڈر کراسنگز ایک طرف، لیکن مینجمنٹ کے بغیر تو آپ اپنی ریاست کی، اپنی سوائل کی ذمہ داری لے نہیں سکتے.
سینیٹر شہری رحمان نے صدر اشرف غنی کے حالیہ بیان کے بارے میں کہا کہ اس سے ایک تاثر یہ بھی ملتا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی رابطے بہت زیادہ فعال نہیں ہیں.
اگر آپ کو مستقل ایک دوسرے کو اس طرح کے پیغام دینے ہیں ذرائع ابلاغ کے ذریعے، اور پھر ان کو ایکسکلیمیشن مارکس کے ساتھ دینے ہیں، تو دیٹ مینز آپ کے جو نارمل ذرائع ہیں وہ نہیں کام کر رہے. مطلب پاکستان بنا لے ایک اسپیشل آنوائے افغانستان کے لیے، کیوں نہیں بنایا؟ سارے دوسری دنیا ممالک نے تو بنایا نا، تاکہ اس کا کام یہی ہو، شٹل ڈپلومیسی، اور پرابلم کو آگے بڑھنے سے پہلے ہینڈل کر سکیں, یہاں خدشات بتاتے رہیں, ہمارے مسائل وہاں پر, کیونکہ کمیونیکیشنز کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے ڈپلومیسی میں, اور جب کمیونیکیشنز کی لائنز ہے ہی نہیں آپ کی پراپر اور تنازعات کا شکار بھی ہو جاتی ہیں, دین یو گاٹ اے پرابلم.
واضح ہے کہ ایک روز قبل اسلام آباد میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع میں پاکستانی وزارت دفاع کی طرف سے بتایا گیا تھا کہ تورخم کے مقام پر حال ہی میں تعمیر کیے جانے والے گیٹ کا افتتاح 1 اگست سے کیا جائے گا. حکام کا موقف ہے کہ اس گیٹ کی تعمیر کا مقصد سرحد کی دونوں جانب غیر قانونی آمد و رفت کو روکنا ہے. پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد لگ بھگ 2600 کلومیٹر طویل ہے اور اس کا بیشتر حصہ دشوار گزار راستوں پر مشتمل ہے, جس سے دہشت گرد ایک سے دوسرے ملک میں آمد و رفت کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں. پاکستان کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف ملک میں جاری آپریشن کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ دہشت گردوں کی آمد و رفت کو روکا جائے, اور اس کے لیے سرحد کی نگرانی ناگزیر ہے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان میں سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے سائبر کرائم بل کی توثیق کر دی ہے, اور اب یہ بل سینٹ میں باقاعدہ منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی نے سائبر کرائم بل 2015 کا ترمیم شدہ مسودہ منظور کر لیا ہے, جسے اب منظوری کے لیے سینٹ میں پیش کیا جائے گا. اس مسودہ قانون کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صنعت سے وابستہ افراد, انٹرنیٹ صارفین کے حقوق اور انسانی حقوق کے لیے سرگرم تنظیموں کی طرف سے یہ کہہ کر شدید تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے کہ اس سے شہریوں کے بنیادی حقوق متاثر ہوں گے. لیکن ان تحفظات کے باوجود رواں سال اپریل میں ایوان زیریں یعنی قومی اسمبلی نے یہ بل منظور کر لیا تھا. تاہم سینٹ کی کمیٹی کے مختلف ارکان کے ساتھ ان تنظیموں کے نمائندوں کی ہونے والی مشاورت کے بعد بہت سی تجاویز پیش کی گئی تھیں, اور منگل کو اس کی منظوری کے بعد کمیٹی کے رکن سینیٹر رحمان ملک نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس میں ہر ممکن حد تک فریقین کے تحفظات کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے.
ہر بل میں, ہر لا میں ہر ایک کے تحفظات ہوتے ہیں, ہم نے سب کو سنا, اور جتنا اکوموڈیٹ ہو سکتا تھا ہم نے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو بھی سامنے رکھنا ہے. آنے والے حالات میں جو پاکستان پہ سائبر کی تھرو وار ہو سکتے ہیں, یا سائبر کرائم کے ذریعے لوگ کام کر سکتے ہیں, یا سائبر فیسلٹی کو مس یوز کر سکتے ہیں, ہم ان سب کا ہم نے جائزہ لیا.
انہوں نے بتایا کہ اس بل میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ملکی آئین کے تحت شہریوں کو جو بنیادی حقوق حاصل ہیں قانون کو نافذ کرتے ہوئے ان سب کا خیال رکھا جانا چاہیے. کمیٹی کی طرف سے منظور کیے گئے ترمیمی مسودہ قانون میں کہا گیا ہے کہ سائبر کرائم کی تحقیقات کے لیے عدالت عالیہ کی مشاورت سے عدالت قائم کی جائے گی, اور اس عدالت کی اجازت کے بغیر کسی معاملے کی تحقیقات نہیں کی جا سکے گی. سائبر دہشت گردی پر 14 سال, نفرت انگیز تقریر, فرقہ واریت اور مذہبی منافرت کے پھیلاؤ کے لیے سائبر نظام کے استعمال پر 7 سال قید ہوگی. مزید برآں بچوں کی غیر اخلاقی تصاویر انٹرنیٹ پر جاری کرنے پر 7 سال قید, اور انٹرنیٹ ڈیٹا کے غلط استعمال پر 3 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا. انٹرنیٹ کی سہولت مہیا کرنے والوں کی معلومات یا ڈیٹا کا عدالتی حکم کے بغیر تبادلہ نہیں کیا جا سکے گا, جبکہ سائبر کرائم قانون کا اطلاق کسی دوسرے ملک میں بیٹھ کر غیر قانونی سرگرمی کرنے والے پر بھی ہوگا. انٹرنیٹ صارفین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک غیر سرکاری تنظیم بائٹس فار آل کے عہدیدار شہزاد احمد نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ وہ کمیٹی سے منظور ہونے والے ترمیمی بل کے متن کا جائزہ لے رہے ہیں, اور اس کے بعد ہی اس بارے میں رد عمل کا اظہار کریں گے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
سن 2016 کے ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن کے لیے جمع ہونے والے لوگوں سے فلاڈیلفیا پینسلوینیا کی گلیاں بھری ہوئی ہیں. وائس آف امریکہ کے کین فراباخ نے ایک ایسی ڈیلیگیٹ سے ملاقات کی ہے جو پہلی بار پارٹی کنونشن میں شریک ہوئیں. تفصیلات سعدیہ اسد کی زبانی.
نوئیڈا ریاست سے تعلق رکھنے والی ڈیلیگیٹ اینجی موریلی کے لیے یہ ایک چیلنجنگ دن تھا. میں اس ہوٹل میں 4 اور لوگوں کے ساتھ رہ رہی ہوں جہاں ہمیں باتھ روم جانے کے لیے طے شدہ اوقات میں ہوشیاری سے کام لینا پڑتا ہے. فلاڈیلفیا کے وسط میں واقع اس ہوٹل میں ایک رات رکنے کا کرایہ $600 ہے, جہاں موریلی کا دن 8th floor سے شروع ہوتا ہے. وہ کہتی ہیں کہ یہ وقت ڈیلیگیٹس کے ناشتے کا ہونا چاہیے تھا, تاہم ہمیں ناشتہ نہیں ملا. یہ میٹنگ کا وقت تھا لیکن ہمیں کھانا نہیں ملا. ہوٹل کے لفٹس خراب ہونے کی وجہ سے موریلی کو سیڑھیوں کے نہ ختم ہونے والے سلسلے سے نیچے آنا پڑا. تاکہ وہ ورمونٹ سینیٹر برنی سینڈرز سے مل سکیں جن کی وہ ہمیشہ سے بہت بڑی حامی رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں
When I found out that Bernie Sanders was running for president, I changed my voter registration from Republican to Democrat.
جب مجھے یہ پتا چلا کہ برنی سینڈرز صدر کے عہدے کے لیے نامزدگی حاصل کرنے کی دوڑ میں شامل ہو رہے ہیں تو میں نے محض انہیں ووٹ دینے کے لیے اپنی ووٹر رجسٹریشن ریپبلکن سے تبدیل کر کے ڈیموکریٹس کروا دی اور زندگی میں پہلی بار کسی امیدوار کو $100 ڈونیشن بھی دیا۔ برنی سینڈرز کی جانب سے پارٹی کو متحد رکھنے کی کوشش میں ڈیلیگیٹس کو ہلری کلنٹن کو ووٹ دینے کے لیے زور دینا موریلی جیسے ڈیلیگیٹس کے لیے اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ برنی کی حمایت کرتے کرتے اب ایک دم ان سے ہٹ کر ہلری کی جانب رخ موڑنا آسان کام نہیں۔ وہ اپنی یہ مایوسی یا فرسٹریشن کنونشن ہال میں اپنے ہی جیسے جذبات رکھنے والے دوسرے ڈیلیگیٹس کے ساتھ بانٹنا چاہتی ہیں۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ پیر کو ڈیموکریٹک پارٹی کا کنونشن شروع ہو گیا۔ فلاڈیلفیا میں ہونے والے اس کنونشن میں ڈیموکریٹک پارٹی اپنے صدارتی امیدوار کی باقاعدہ نامزدگی کرے گی۔ توقع ہے کہ ہلری کلنٹن ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے بطور صدارتی امیدوار نومبر میں ہونے والے انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کا مقابلہ کریں گی۔ پیر کے دن کی روداد وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جم میلون کی رپورٹ میں۔ اسد نصیر کی زبانی۔
ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن کے افتتاحی دن ممکنہ صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن کے جماعتی پرائمری انتخابات میں حریف برنی سینڈرز نے اپنے حامیوں سے کہا کہ وہ ہلری کلنٹن کی حمایت کریں تاکہ ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار کو صدر کے انتخاب میں فتح حاصل ہو۔ ان کے الفاظ:
I hope you take enormous pride in the historical accomplishments we have achieved.
واضح رہے کہ برنی سینڈرز کے حامیوں کو شکایت ہوئی ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے بعض لیڈروں نے ہلری کلنٹن کی بے جا حمایت کی ہے۔ اس کا انکشاف ان ای میل سے ہوا جو چند دن پہلے منظر عام پر آئیں۔ تاہم کنونشن کے موقع پر برنی سینڈرز نے مثبت رویہ اختیار کرتے ہوئے ہلری کلنٹن کے لیے اپنی حمایت کا اعلان کیا اور اپنے حامیوں سے کہا کہ وہ پارٹی کی صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن کی بھرپور حمایت کریں۔
I serve with her in the United States Senate and know her as a fierce advocate for the rights of children, for women.
میں نے سینٹ میں ان کے ساتھ کام کیا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ بچوں، خواتین اور معذور افراد کی خدمت کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہتی ہیں۔ ہلری کلنٹن ملک کی ایک باصلاحیت صدر ثابت ہوں گی اور آج مجھے ان کی حمایت کرنے پر بے حد فخر ہے۔ کنونشن کے افتتاحی دن بہت سے مقررین نے ہلری کلنٹن کے حق میں تقاریر کیں۔ ان میں خاتون اول مشیل اوباما بھی شامل تھیں۔ ان کا کہنا تھا:
Don't let anyone ever tell you that this country isn't great.
خاتون اول مشیل اوباما کہہ رہی ہیں کہ آپ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ دیں کہ ہمارا ملک عظیم نہیں ہے۔ ہم اس کو عظیم سے عظیم تر بنائیں گے کیونکہ یہ اس کرۂ ارض کا ایک عظیم ملک ہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی ممتاز رکن سینیٹر الیزابتھ وارن نے بھی اس موقع پر خطاب کیا۔ یہ کہتی ہیں:
When we turn on each other, rich guys like Trump can push through more tax breaks for themselves.
سینیٹر الیزابتھ وارن کہہ رہی ہیں کہ جب ہم ٹرمپ جیسے امیر لوگوں کی حمایت کریں گے جو اپنے جیسے عمرا کو ٹیکسوں میں چھوٹ دیتے ہیں تو پھر ہمارے پاس اسکولوں اور سڑکیں تعمیر کرنے کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا۔ ہمیں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے سرمایہ کاری کی سخت ضرورت ہے۔ دوسری طرف ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اس یقین کا اظہار کر رہے ہیں کہ فتح انہی کی ہوگی۔ ورجینیا میں اپنے حامیوں کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اسی یقین کا اظہار کیا۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے قومی کنونشن کے آخری روز ممکنہ صدارتی امیدوار اور نائب صدر کے لیے امیدوار ٹم کین خطاب کریں گے اور پارٹی کی جانب سے نامزدگی کو قبول کرنے کا اعلان کریں گے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ امریکہ بین الاقوامی برادری کے بہت سے ارکان کے، جن میں جنوب مشرقی ایشیائی ممالک بھی شامل ہیں، بیانات بہت حوصلہ افزا ہیں۔ ان ممالک نے جنوبی بحیرہ چین کے سمندری تنازعات کے قانون کی حکمرانی کے مطابق پرامن حل کی حمایت کا اظہار کیا ہے۔ آسیان فورم کے لاؤس میں ہونے والے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیری نے کہا کہ انہوں نے چینی وزیر خارجہ وانگ یی سے پیر کو ہونے والی ملاقات سمیت بڑی دوستانہ اور تعمیری بات چیت کی ہے۔ جن میں عالمی عدالت انصاف کے پچھلے ہفتے آنے والے بحیرہ جنوبی چین میں چین کے ملکیتی دعووں کے خلاف فیصلے کی روشنی میں گفتگو ہوئی۔ چین نے ٹرائبیونل کے فیصلے کو مسترد کیا تھا اور کہا تھا کہ اسے فلپائن کی طرف سے پیش کی جانے والی درخواست سننے کا اختیار نہیں ہے۔ افغانستان میں عہدیداروں نے بتایا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے داعش گروپ کے 120 جنگجوؤں کو ہلاک کر دیا ہے، جن میں سینئر کمانڈرز بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مشرقی ننگرہار صوبے کے جنگجوؤں کے اڈے میں، جو پاکستانی سرحد کے نزدیک ہے، بھاری ہتھیار بھی ملے ہیں۔ صوبائی حکومت کے ترجمان عطا اللہ خوگیانی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ سیکیورٹی فورسز نے اپنی کارروائیوں کے دوران گروپ کے درجنوں عسکریت پسندوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ حکومت کے ان دعووں کی آزاد ذرائع سے تصدیق ممکن نہیں ہے۔ بنگلہ دیش میں پولیس نے منگل کو دارالحکومت ڈھاکہ میں کارروائی کرتے ہوئے 9 مشتبہ عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پولیس کے سربراہ اے کے ایم شاہد الحق کے مطابق ڈھاکہ کے علاقے کلیان پور میں یہ چھاپا ایک 5 منزلہ عمارت میں مارا گیا اور یہاں سے ایک مشتبہ شدت پسند کو گرفتار بھی کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ حکام یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان افراد کا تعلق کس گروپ سے ہے۔ اس گروپ پر الزام ہے کہ یہ 1 جولائی کو ڈھاکہ کے سفارتی علاقے گلشن میں ہونے والے حملے میں ملوث تھا، جس میں حملہ آور نے متعدد افراد کو یرغم الب بنایا اور پھر غیر ملکیوں سمیت 20 کو ہلاک کر دیا۔ شام کے دارالحکومت دمشق کے علاقے کفر سوسا میں ایک کار بم دھماکے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں اور حکومتی دفتر کو نقصان پہنچا ہے۔ سرکاری میڈیا کے مطابق اس علاقے میں متعدد سیکیورٹی تنصیبات ہیں اور پولیس کی بھاری نفری یہاں موجود ہوتی ہے۔ برطانیہ میں قائم شام کے انسانی حقوق کی نگراں تنظیم نے بتایا ہے کہ یہ دھماکہ ایک ایرانی اسکول کے قریب ہوا، جس سے متعدد افراد زخمی ہوئے۔ اس نے مزید تفصیلات نہیں بتائیں۔ صومالیہ کے دارالحکومت موغدیشو میں 2 بم دھماکوں میں کم از کم 13 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ دھماکے موغدیشو میں ہوائی اڈے کے مرکزی داخلی دروازے کے قریب ہوئے۔ واضح رہے کہ اسی ہوائی اڈے پر افریقن یونین کی امن فورسز کا اڈہ بھی قائم ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق اس حملے کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم الشباب نے قبول کی ہے۔ فرانس کے سیکیورٹی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ نارمنڈی کے گرجا گھر میں چاقو کی نوک پر متعدد افراد کو یرغم الب بنائے جانے کے بعد پادری اور 2 حملہ آور ہلاک ہو گئے ہیں۔ پولیس نے تصدیق کی ہے کہ چرچ کے پادری حملے میں جاں بحق ہو گئے۔ ایک دوسرا یرغم الب موت و زیست کی کشمکش میں ہے۔ پولیس نے یہ بھی بتایا کہ اس نے مختصر لڑائی کے بعد 2 اغواکاروں کو ہلاک کر دیا، لیکن اس حملے کی وجہ اور حملہ آوروں کی شناخت ابھی تک معلوم نہیں ہوئی۔ پیر کے روز دوسری خبروں میں شام کی انسانی حقوق کی نگراں تنظیم کے مطابق حکومتی جنگی طیاروں نے حلب کے رہائشی علاقے پر بیرل بم برسائے، جس سے کم از کم 12 افراد ہلاک ہو گئے۔ پیر کے روز ہی اسرائیلی فوج نے بتایا کہ انہوں نے شام میں یہ حملہ اس مارٹر گولوں کے جواب میں کیا ہے جو اسرائیلی مقبوضہ جولان کی پہاڑیوں پر گرائے گئے۔ شام کی فوج کا کہنا ہے کہ اسرائیلی میزائلوں سے صرف مادی نقصان ہوا ہے۔ جاپانی حکام کا کہنا ہے کہ وہ معذوروں کے ایک مرکز پر ایک تنہا چاقو بردار کے حملے کے محرکات جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں پولیس نے جو اطلاعات فراہم کی ہیں ان کے مطابق حملہ آور کے داعش سے رابطے کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ یہ بات حکومت کے ترجمان اور چیف سیکرٹری کابینہ یوشی ہیدا سوگا نے بتائی۔ حملہ آور نے منگل کو ٹوکیو کے مغرب میں ساگامی ہارا کے علاقے میں واقع معذوروں کے مرکز پر چاقو سے وار کر کے کم از کم 19 افراد کو ہلاک کر دیا تھا، جبکہ 20 زخمی ہوئے تھے۔ جرمن عہدیداروں نے بتایا ہے کہ برلن کے جنوب مغربی علاقے میں یونیورسٹی ہسپتال میں ایک مریض نے ایک ڈاکٹر کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ پولیس نے بتایا کہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق ڈاکٹر کو مہلک زخم آئے تھے اور وہ انتہائی نگہداشت میں تھا۔ یہ گولیاں بینجمن فرینکلن ہسپتال میں دوپہر کے وقت چلائی گئیں۔ گزشتہ ہفتے ہونے والے 4 مہلک حملوں کے بعد جرمنی سنبھلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان 4 واقعات میں بم دھماکہ، بے دریغ فائرنگ، کلہاڑی اور خنجر سے حملے شامل ہیں، جن میں 10 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ حملے ایک ہی سلسلے کی کڑی نہیں تھے، لیکن ان سے ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال پر تشویش میں اضافہ ہوا ہے۔ اس بارے میں سلاتس کا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرل کل۔
اتوار کے روز ہونے والا تازہ حملہ بویریا کے ایک چھوٹے سے قصبے انسباخ میں ہوا۔ 27 سالہ شامی پناہ گزین نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا دیا، جس سے 15 افراد زخمی ہو گئے۔ داعش کے عسکریت پسندوں نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے، जर्मन अहदेदारों का कहना है कि उन्हें ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे दाइश का दावा सच भी साबित हो सकता है। इस बारे में बोवेरिया के वजीर दाखिला जोशेम हरमन का कहना था, उसके मोबाइल फोन पर एक वीडियो मौजूद है जिसमें उसने अरबी में हमले की धमकी दी थी। इसका हमें अब तर्जुमा मौसूल हुआ है। धमकी में उसने वाज़े तौर पर अल्लाह के नाम से कहते हुए दाइश के कायद अबू बकर अल बगदादी की बायत की है और जर्मनों से इंतकाम लेने की बात की है, क्योंकि उसके नज़दीक वो इस्लाम की राह में खड़े हैं और मुसलमानों को हलाक कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि उसके घर की तलाशी के दौरान उन्हें वहां से ऐसा मवाद मिला है जो धमाका खेज आलात तैयार करने में काम आता है। ताहम इतवार के रोज़ ही एक दूसरे शामी मर्द के हाथों एक औरत का कत्ल बज़ाहिर इस पहले हमले से जुड़ा हुआ नहीं लगता। तीसरे वाक़े में ईरानी नयाद जर्मन नौजवान ने म्यूनिख में फायरिंग करके 9 अफराद को हलाक कर दिया था, लेकिन उसके बारे में बताया गया है कि उसे नफ्सियाती मसाइल लाहक थे और ऐसा कोई इशारा नहीं मिला जिससे ये जाहिर हो कि उसका किसी दहशतगर्द ग्रुप से ताल्लुक था। चौथा वाकया गुज़श्ता हफ्ते पेश आया था जिसमें एक नौजवान अफगान पनाह गुजीन ने रेलगाड़ी में 5 मुसाफिरों को कुल्हाड़ी के वार करके जख्मी कर दिया था। हमले के दौरान पुलिस ने उसे गोली मारकर हलाक कर दिया था। इस नौजवान ने दाइश से वफादारी का ऐलान किया था। सरकारी तर्जुमान, गुज़श्ता हफ्ते और चंद दिन पहले होने वाले हमलों में कोई रब्त जाहिर नहीं होता। गुज़श्ता माह यूरोप में हमले करने वाले ज्यादातर दहशतगर्द पनाह गुजीन नहीं थे। इस बात और पहले होने वाली तहकीकात से ये जाहिर होता है कि पनाह गुजीनों और दीगर आबादी से दहशतगर्दी का खतरा एक जैसा लाहक है। ताहम जर्मनी के अवाम हमलों की इस ताज़ा लहर से हिलकर रह गए हैं। अनसबाख में होने वाले हमले की ऐनी शाहिद क्लॉडिया फ्रॉश कहती हैं, यकीनन अब हमें ज्यादा खौफ महसूस होता है, लेकिन मैं तो गैर मुल्कियों और पनाह हासिल करने वालों के खिलाफ नहीं हूँ। जर्मनी के अहदेदारों का कहना है कि मुल्क को पहले से ही ऐसे खतरात से बचाव के लिए पूरी तरह से तैयार होना चाहिए, क्योंकि मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात फिर रूनुमा हो सकते हैं। अंजुम हैरल्ड गिल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन आपसे मुखातिब है मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर।
तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान ने पीर को हिज़्ब इख़्तिलाफ़ के रहनुमाओं से मुलाकात की, जिसका बज़ाहिर मकसद मुल्क में जारी सियासी कशीदगी कम करना था। लेकिन इन खदशात में बदस्तूर इजाफा हो रहा है कि तुर्क हुकूमत रवामा के नाकाम बगावत के मुबैना जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की आड़ में सदर अर्दोगान के नाकदीन को निशाना बना रही है। इस्तंबुल से हमारे नुमाइंदे डोरियन जोन्स की रिपोर्ट के साथ उमेर बिन रियास।
तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान ने पीर को हिज्ब इख्तिलाफ़ की दो बड़ी सियासी जमातों नेशनल एक्शन पार्टी और रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के सरबराहान से मुलाकात की, लेकिन इस मुलाकात में पार्लियामान की चौथी बड़ी जमात HDP को शिरकत की दावत नहीं दी गई थी, जो तुर्की की कुर्द अकलियत की नुमाइंदगी करती है। लगभग 3 घंटे तक जारी रहने वाली ये मुलाकात एक ऐसे वक्त में हुई है जब अनकरा हुकूमत 15 जुलाई को होने वाली फ़ौजी बगावत की नाकामी के बाद उसके मुबैना जिम्मेदारान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई में मसरूफ़ है। इस कार्रवाई और इसके दायरा कार पर कई हलकों को तश्वीश है। तुर्क अखबार कम हुर्रियत के कॉलम निगार समीह इदीज़ कहते हैं कि सदर अर्दोगान इखलाकी तौर पर हिज़्ब इख्तिलाफ़ के रहनुमाओं से मुलाकात के पाबंद थे, क्योंकि हिज़्ब इख्तिलाफ़ की तमाम जमातों ने फौजी बगावत को सख्ती से मुस्तरद कर दिया था। लेकिन उनके बकौल नाकाम बगावत के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से किस तरह निपटा जाए, इस बारे में वसी तर सियासी मफाहमत की ज़रूरत है जो ताहाल मफकूद है।
We are in Turkey in a situation where nerves are on edge and the lead up to this coup we witnessed very many hard
समी इदीस कह रहे थे कि तुर्की इस वक्त ऐसी सूरत-ए-हाल से गुजर रहा है जब सबके आसाब तने हुए हैं। बगावत की इस कोशिश से कबल तक हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ़ के दरमियान कई मामलात पर संगीन इख्तिलाफात थे, इसलिए बहरान से निपटने के लिए सियासी क़यादत के माबैन जिस इत्तेफ़ाक़-ए-राय और मफाहमत की ज़रूरत है उसकी राह में अब भी कई रुकावटें हायल हैं। حزب اختلاف کی مرکزی جماعت ریپبلکن پیپلز پارٹی جسے سی ایچ پی بھی کہا جاتا ہے نے صدر اردوان کے ساتھ اپنے رہنما کی ملاقات کو مثبت قرار دیا ہے۔ اس ملاقات سے ایک روز قبل اتوار کو سی ایچ پی نے استنبول کے تقسیم اسکوائر پر جمہوریت کی حمایت میں اور بغاوت کی ناکام کوشش کے خلاف ایک بڑی ریلی منعقد کی تھی۔ اس ریلی میں حکمران جماعت آگ پارٹی کے نمایاں رہنما بھی شریک ہوئے تھے۔ ترکی جیسے ملک میں جہاں سیاسی اختلافات کی خلیج بہت گہری ہے، یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے۔ استنبول کی قادر خاص یونیورسٹی سے منسلک بین الاقوامی تعلقات کے ماہر سالی اوزیل کا کہنا ہے کہ اتوار کی یہ ریلی اور پیر کو ہونے والی ملاقات اہم اقدامات ہیں جن سے ملک کی بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان جاری کشیدگی کے خاتمے میں مدد ملے گی۔
مسٹر ایردوان از یوزلی سین ایز اے پولرائزنگ فگر، سو وین ہی ٹیکس کنسیلیٹری سٹیپس دس ریزونیٹس فار مور دین اینی باڈی ایلسز سٹیپس۔
سالی اوزیل کہہ رہے تھے کہ صدر اردوان کو ایک ایسا رہنما سمجھا جانے لگا ہے جو تنہا پرواز کا شوقین ہے، لہذا اگر خود صدر اپنے مخالفین کے ساتھ مفاہمت کے لیے کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو اس کی اہمیت اور اثر کہیں زیادہ ہوگا اور اس سے ملک میں جاری سیاسی کشیدگی کم کرنے میں یقیناً مدد ملے گی۔ لیکن یہ خدشات بدستور برقرار ہیں کہ ناکام بغاوت کے ممکنہ ذمہ داران کے خلاف جاری کریک ڈاؤن حدود سے تجاوز کر رہا ہے۔ کریک ڈاؤن میں اب تک 60,000 سے زائد افراد کو یا تو گرفتار کیا جا چکا ہے یا انہیں سرکاری ملازمتوں سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ بغاوت کے بعد ترک حکومت نے گزشتہ ہفتے ملک میں ہنگامی حالت بھی نافذ کر دی تھی، جس کے بعد اسے مزید اختیارات حاصل ہو گئے ہیں۔ انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم بین الاقوامی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے الزام عائد کیا ہے کہ گرفتار کیے جانے والے بعض افراد کو دوران حراست تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ سی ایچ پی کے سربراہ کمال کلدار اولگو نے صدر اردوان سے ملاقات سے ایک روز قبل گرفتار شدگان پر ہونے والے مبینہ تشدد کی مذمت کی تھی اور حکومت سے قانون کی پاسداری کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ کالم نگار سالی اوزیل کہتے ہیں کہ حزب اختلاف کو خدشہ ہے کہ ناکام بغاوت کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی آڑ میں صدر اردوان اپنے سیاسی ایجنڈے کو فروغ دے رہے ہیں۔ ان کے بقول اس خدشے کا ازالہ سیاسی اتفاق رائے کو فروغ دے کر ہی ممکن ہے۔
If he appears to be using this and going for his own ambitions to fulfill his own ambitions,
سالی اوزیل کہہ رہے تھے کہ اگر ان خدشات نے حقیقت کا روپ دھارا کہ صدر اردوان واقعی ناکام فوجی بغاوت کو اپنے سیاسی عزائم کی تکمیل کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں نہ صرف ترکی میں عدم استحکام بڑھے گا بلکہ شاید بعض حلقوں کو ان عناصر سے بھی ہمدردی پیدا ہو جائے جنہوں نے منتخب حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی تھی۔ فی الحال تو ایسا ممکن نہیں لگتا، لیکن اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ صدر اردوان آئندہ کیا حکمت عملی اختیار کرتے ہیں۔ پیر کو حکام کی جانب سے ملک کے 42 صحافیوں کے وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے بعد ناکام فوجی بغاوت کے ذمہ داران کے خلاف جاری کارروائی کی شفافیت پر مزید سوال کھڑے ہو گئے ہیں۔ جن صحافیوں کے وارنٹ جاری ہوئے ہیں ان میں ترکی کی معروف کالم نگار نازلی لکیک بھی شامل ہیں۔ مبصرین نے خبردار کیا ہے کہ ترک حکومت گرفتاریوں کا دائرہ جتنا وسیع کرے گی ملک میں سیاسی مفاہمت کے لیے اسے دستیاب وقت اور مواقع اتنے ہی کم ہوتے جائیں گے، جس کا لامحالہ نقصان ترک ریاست اور قوم کو ہوگا۔ عمیر بن ریاض، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آواز دوست کے نامی مقابلہ، میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔ مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے۔
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے، لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353، اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437، نئی دلی 110011، بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں،
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے urduvoa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30, بھارت میں 10, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. پاکستان کی حکومت نے انڈونیشیا میں قید ایک پاکستانی شہری کی پھانسی کی سزا کو رکوانے کے لیے سفارتی کوششیں کر رہی ہے. اس شہری کو منشیات کے ناجائز تجارت کے جرم میں موت کی سزا سنائی گئی ہے. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
انڈونیشیا میں منشیات رکھنے کے الزام میں سزائے موت پانے والے ایک پاکستانی شہری کی سزا پر عمل درآمد رکوانے کے لیے پاکستان نے اپنی سفارتی کوششوں کو تیز کر دیا ہے, جبکہ انسانی حقوق سے متعلق قانونی معاونت فراہم کرنے والی ایک غیر سرکاری تنظیم جسٹس پروجیکٹ پاکستان نے صدر مملکت سے درخواست کی ہے کہ وہ ایک پاکستانی شہری کی جان بچانے کے لیے انڈونیشیا کی حکومت سے اس معاملے کو اٹھائیں جو ان کے بقول بے گناہ ہے. پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اسلام آباد میں تعینات انڈونیشیا کے سفیر سیودئی امری کو بھی دفتر خارجہ طلب کر کے انہیں اس معاملے پر پاکستان کی تشویش سے آگاہ کیا گیا ہے.
اور پاکستان کے جو ایمبیسی ہے وہاں پہ انڈونیشیا میں, وہ کافی کوششیں کر رہی ہے اس سلسلے میں, ان کے ساتھ مستقل رابطے میں ہے انڈونیشیا کی گورنمنٹ کے ساتھ, اور ہماری جو اور وہاں پہ وہ وکیل کے ساتھ بھی جو ہے وہ مستقل رابطے میں, اور ہمارے جو یہاں پہ فورن منسٹری ہے وہ اس نے بھی جو ہے یہاں پہ ان کے سفیر کے ساتھ 2-3 دفعہ ٹیک اپ کیا ہے ایشو کو, اور پاکستان کا کنسرن جو ہے وہ کنوے کیا ہے کہ اس کو کہ اس کو بتایا ہے کہ پاکستان کا کنسرن جو ہے وہ اپنی حکومت کو کنوے کرے کہ اس آدمی کی جو علی ذوالفقار علی ہے اس کا کوئی جو ہے ریویو کیا جائے کیس.
52 سالہ ذوالفقار علی کو نومبر 2004 میں جگارتا سے گرفتار کیا گیا تھا. ان پر 300 گرام ہیروئن رکھنے کا الزام تھا. اس مقدمے میں شریک ملزم گردیپ سنگھ نے ذوالفقار کے خلاف دیا جانے والا اپنا بیان یہ کہہ کر واپس لے لیا تھا کہ یہ اس سے زبردستی لیا گیا تھا. پاکستان کی مشیر خارجہ سرتاج عزیز ان دنوں جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں کی تنظیم آسیان کے اجلاس میں شرکت کے لیے لاؤس میں ہیں, اور اطلاعات کے مطابق انہوں نے وہاں اپنے انڈونیشیائی ہم منصب ریٹنو مرسودی سے ملاقات میں ذوالفقار کے معاملے پر بات چیت کی. 12 سال سے قید کاٹنے والے ذوالفقار علی کی سزائے موت پر عمل درآمد کی حتمی تاریخ تو تاحال سامنے نہیں آئی, لیکن شائع شدہ اطلاعات کے مطابق اس پر کسی بھی وقت عمل درآمد ہو سکتا ہے. ذوالفقار علی 6 بچوں کے باپ ہیں, اور ان کی اہلیہ نے بھی حکومت پاکستان سے اپنے شوہر کو بچانے کے لیے درخواست کی ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستانی نژاد برطانوی شہری سمیہ شاہد کی ضلع جہلم میں ہونے والی پراسرار موت پاکستانی پولیس کے لیے ایک معمہ بنی ہوئی ہے. بعض حلقے غیرت کے نام پر قتل کا الزام لگا رہے ہیں, جبکہ مرحومہ کے خاندان والوں کا کہنا ہے کہ ان کا انتقال حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے ہوا ہے. لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ.
پولیس حکام نے بتایا ہے کہ وہ 28 سالہ سامیہ شاہد نامی پاکستانی نژاد برطانوی خاتون کی موت کی تفتیش کر رہے ہیں, جو گزشتہ بدھ کے روز پنجاب کے ضلع جہلم کے ایک گاؤں پنڈوری میں اپنے رشتہ داروں کے گھر میں مردہ پائی گئی تھی. پولیس کا کہنا ہے کہ سید مختار کاظم نامی ایک شخص نے, جس نے اپنے آپ کو سامیہ شاہد کا شوہر بتایا, متعلقہ تھانے میں آ کر شکایت کی ہے کہ اس کی بیوی سامیہ شاہد بالکل صحت مند تھی, اور گزشتہ ہفتے دبئی میں جب ان کو بتایا گیا کہ سامیہ پاکستان میں دل کا دورہ پڑنے سے ہلاک ہوئی ہے تو یہ بات ان کے لیے ناقابل یقین تھی. مختار کاظم کا کہنا تھا کہ سامیہ سے اس کی شادی کو سامیہ کے گھر والوں نے قبول نہیں کیا تھا, اور اس کو شبہ ہے کہ سامیہ کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا ہے. سامیہ شاہد 2 ہفتے پہلے دبئی سے اپنے رشتہ داروں سے ملنے پاکستان آئی تھی. متعلقہ پولیس افسر نے سامیہ شاہد کے کیس پر گفتگو کرتے ہوئے کہا,
ایک شوہر جو ہے ہمارے پاس آیا, اس نے کہا کہ میں دبئی میں ہوتا ہوں, ابھی میری بیوی ہے, ہم نے شادی کی تھی عائشہ کی 10 سال پہلے, اور یہ اپنے والدین سے ملنے آئی ہوئی تھی, اور یہ بیسیکلی مرڈر, تو ہم نے اس کی کمپلین میں 300 لوگوں کا مرڈر.
اس پولیس افسر کا کہنا تھا کہ مختار کاظم کی درخواست پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی ہے اور سامیہ کی موت کے بعد ہونے والے پوسٹ مارٹم میں جو ضروری نمونے سامیہ کے مردہ جسم سے حاصل کیے گئے تھے وہ ٹیسٹنگ کے لیے لاہور کی فرنزک لیبارٹری میں بھجوا دیے گئے ہیں۔ برطانوی اخبار دا گارڈین کی ایک رپورٹ کے مطابق سامیہ شاہد کے برطانیہ میں رہائشی علاقے کی رکن برطانوی پارلیمنٹ ناز شاہ نے سامیہ کے شوہر کی طرف سے عائد الزامات کے بعد پاکستانی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سامیہ کی موت کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کرا کے اس امر کا تعین کرے کہ سامیہ غیرت کے نام پر قتل تو نہیں ہوئی۔ دریاسنا سوشل میڈیا پر شہرت حاصل کرنے والی پاکستانی ماڈل قندیل بلوچ کے مبینہ غیرت کے نام پر قتل کی تفتیش جاری ہے اور اس قتل کے مرکزی ملزم قندیل بلوچ کے بھائی وسیم کے اس بیان پر کہ اس کا کزن حق نواز بھی قندیل کو قتل کرنے میں اس کے ساتھ شریک تھا، پولیس نے حق نواز کو شامل تفتیش کر لیا جس کے بعد حق نواز نے ڈیرہ غازی خان کے متعلقہ تھانے میں اپنی گرفتاری پیر کے روز پیش کر دی۔ قندیل بلوچ کے قتل کے بعد پاکستان میں غیرت کے نام پر قتل کی روک تھام کے لیے قانون سازی کا عمل تیز ہوا ہے اور مجوزہ قانون کے مسودے کو پارلیمانی کمیٹی نے حتمی شکل دے دی ہے، اب پارلیمنٹ کے اجلاس میں اس قانون کو منظوری کے لیے پیش کیا جانا ہے۔ آسکر ایوارڈ یافتہ شرمین عبید چنائے کی غیرت کے نام پر قتل کے موضوع پر دستاویزی فلم کی وزیر اعظم ہاؤس میں نمائش کے موقع پر حکومت نے غیرت کے نام پر قتل کے خلاف ایک مؤثر قانون منظور کروانے کا وعدہ کیا تھا۔ افضل رحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
کراچی میں پولیس نے بتایا ہے کہ نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے دو فوجی اہلکار جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ سندھ کی صوبائی حکومت میں بڑے پیمانے پر تبدیلیوں کا بھی امکان ہے۔ کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ۔
پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں دو فوجیوں کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ منگل کو کراچی کے علاقے صدر میں نامعلوم حملہ آوروں نے ایک فوجی گاڑی پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں دو فوجی اہلکار جاں بحق ہو گئے۔ اس حملے کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں کی نفری موقع پر پہنچ گئی اور تحقیقات شروع کر دی گئیں۔ اس سلسلے میں کراچی پولیس کے سربراہ مشتاق مہر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا،
ہماری جو انویسٹیگیشن ٹیم ہے اور فارنسک ٹیم ہے وہ فنگر پرنٹ اور خولوں کے لیے معائنہ کر رہی ہے، جیسے ہی کوئی تفصیلات ہے آپ کو مزید۔
دونوں فوجی اہلکاروں کو جناح ہسپتال منتقل کیا گیا اور جناح ہسپتال کے شعبہ حادثات کی سربراہ ڈاکٹر سیمی جمالی نے میڈیا کو بتایا،
دونوں میں سے ایک جو تھے وہ براٹ ان ڈیڈ تھے اور دوسرے والے جو تھے وہ بہت ہی کریٹیکل کنڈیشن میں لائے گئے تھے۔ جو کریٹیکل کنڈیشن میں آئے تھے ان کو سر میں گولیاں لگی تھی اور چیسٹ میں گولی لگی تھی اور شولڈر کے علاقے میں لگی تھی، اور جو دوسرے جو شہید ہو کر آئے تھے ہمارے پاس لائے گئے تھے شہید، وہ ان کے سر میں گولی لگی تھی اور اپر ٹورسو اور جو کے علاقے میں گولیاں لگی تھی، کیونکہ یہ آرمی کے آفیشلز تھے، ان کی باڈیز جو ہیں ہم نے پی این ایس شفا منتقل کر دی ہیں اور ایم ایل او جو ہیں وہ جا کے ان کا پوسٹ مارٹم ابھی کریں گے۔
کراچی میں اس سے قبل بھی قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکیورٹی اداروں پر ایسے حملے ہوتے رہے ہیں۔ ملک کا اقتصادی مرکز کراچی ویسے تو ایک طویل عرصے سے سنگین جرائم اور دہشت گردی کا شکار رہا ہے۔ ستمبر 2013 سے شہر میں جاری رینجرز اور پولیس کے آپریشن کے بعد شہر کی امن و امان کی صورتحال میں واضح بہتری آئی تھی، لیکن پچھلے کچھ دنوں میں شہر میں کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ مقامی ذرائع ابلاغ پر ایک بار پھر شہر کی امن و امان کی صورتحال پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں سے کراچی میں رینجرز کے خصوصی اختیارات اور سندھ میں رینجرز کے قیام کی میعاد ختم ہونے کے بعد سے ایک بار پھر دیکھا جا رہا تھا کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے نقطۂ نظر میں فرق ہے۔ گزشتہ روز سندھ کی حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر سعید غنی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سندھ میں رینجرز کے قیام اور کراچی میں رینجرز کے خصوصی اختیارات کے معاملے کو حل کرنے کے لیے فیصلے کیے جا چکے ہیں، لیکن ابھی ان کا باقاعدہ اعلان باقی ہے۔ اسی طرح سعید غنی نے بتایا کہ صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ کو ہٹانے اور ان کی جگہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی دوسرے رہنما کو وزیر اعلیٰ سندھ بنائے جانے کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے، لیکن آج پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کراچی میں ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس کے بعد اس حوالے سے باقاعدہ اعلان کرے گی۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ۔ کراچی۔
سندھ کے وزیراعلی سید قائم علی شاہ کے منصب پر پیپلز پارٹی نے اب نئے قائد ایوان کو منتخب کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ صوبے میں اس کے علاوہ کئی اور سیاسی تبدیلیاں متوقع ہیں۔ اس بارے میں ہماری ساتھی اسفر امام نے سندھ کی صوبائی اسمبلی کی ڈپٹی اسپیکر شہلا رضا سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ ان کی رپورٹ۔
شہلا رضا صاحبہ، سندھ حکومت میں تبدیلی کی افواہیں گردش کر رہی ہیں، کیا وزیراعلی تبدیل ہو رہے ہیں؟ سندھ میں اور کیا سیاسی تبدیلیاں آ رہی ہیں؟
یہ تو مجھے خود بھی معلوم ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں قائم علی شاہ صاحب، وہ کافی مہینوں سے چاہ رہے تھے کہ وہ کنٹینیو نہ کریں، لیکن کیونکہ بلدیاتی انتخابات تھے، پھر اس کے بعد بجٹ وغیرہ، یہ سارا سلسلہ کیا گیا، اور یہ ایک اب یہ دیکھتے ہوئے کہ وہ تبدیلی اگر خود بھی کام کرنے والا چاہ رہا ہے کہ اسے ہٹایا جائے، تو یہ ایک مناسب وقت ہے کیونکہ بجٹ بھی پیش ہو چکا ہے، ریلیکسنگ ٹائم ہوتا ہے یہ فیملیز کے لیے، تو اس میں کیا جا رہا ہے، اور جب کوئی نیا شخص آتا ہے تو وہ نئی انرجی کے ساتھ آتا ہے، اور مراد علی شاہ ینگ ہیں اور کور کمیٹی کے 11 سال سے ممبر ہیں، سب بہت سمجھتے ہیں، اس وقت بھی کافی امپورٹنٹ منسٹریز بھی ان کے پاس ہیں، اچھی بات ہے۔ جی ہاں، جب وزیر اعلیٰ اگر کسی وقت ریزائن کرے تو اس کی کیبنٹ آٹومیٹیکلی ڈیزالو ہو جاتی ہے، تو جب یہ ہو رہی ہے تو بہت سارے منسٹرز کی پرفارمنس بھی نظر میں ہے، اور اس کو دیکھتے ہوئے یقیناً کچھ نہ کچھ تبدیلی ہوگی۔
آپ سندھ اسمبلی کی ڈپٹی اسپیکر شہلا رضا کی وائس آف امریکہ کے ساتھ خصوصی گفتگو سن رہے تھے، جس میں انہوں نے سندھ کے بدلتے ہوئے سیاسی منظر نامے پر اظہار خیال کیا ہے۔ اسفر امام، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
جنوبی کیلیفورنیا میں لگنے والی وسیع آگ کے شعلے پیر کے روز مزید پھیل گئے، جس کے بعد ہزارہا رہائشیوں کو اپنے گھر چھوڑنے کے لیے کہا گیا۔ لاس اینجلس کے شمال میں 60 کلومیٹر دور سانتا کلاریٹا میں پچھلے 4 روز سے جاری اس آگ کو بچانے کے لیے قریباً 3,000 فائر فائٹرز بھرپور کوششیں کر رہے ہیں، لیکن عہدیداروں کے مطابق صرف 10% آگ پر قابو پایا جا سکا ہے۔ پیر کے روز 10,000 گھروں کے مکینوں کو وہاں سے نکل جانے کے لیے کہا گیا۔ اس سے پہلے ہوا کا رخ بدلنے سے یہ آگ اینجلس کے نیشنل فارسٹ اور اس کے ارد گرد علاقوں تک پھیل گئی۔ ایک بے دخل ہونے والے رہائشی کارا فرینکلن کا کہنا تھا۔
The rage of the fire coming down into this, basically this range, here at Iron Canyon, it just came down.
آگ نے اس علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور آئرن کینین تک پہنچ گئی۔ یہ بدترین طوفان پھیل رہا ہے، ہوائیں چاروں طرف علاقے میں چل رہی ہیں، اور جب میں اپنے گھوڑوں کو باہر نکال رہا تھا تو ریت میرے منہ پر پڑ رہی تھی، اور پھر آگ کے اس طوفان نے فوری طور پر ہمیں گھیرے میں لے لیا۔ کم از کم 18 گھر پہلے ہی تباہ ہو چکے ہیں، اور اطلاعات کے مطابق آگ والے علاقے میں کھڑی ایک کار میں ایک شخص کی لاش ملی ہے۔ عہدیداروں کے مطابق اس موت کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ شمسی توانائی سے چلنے والے طیارے امپلس 2 نے دنیا کے گرد اپنا سفر مکمل کر لیا ہے۔ مکمل طور پر شمسی توانائی سے چلنے والا یہ پہلا ہوائی جہاز ہے جس نے دنیا کے گرد چکر مکمل کیا ہے۔ سوئس انجینئرز کا بنایا گیا یہ طیارہ منگل کو ابوظبی کے ہوائی اڈے پر اترا۔ واضح رہے کہ 2015 میں ابوظبی ہی سے اس طیارے نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا، اور تقریباً 40,000 کلومیٹر کا سفر مکمل کرنے کے بعد اسی ملک میں واپس پہنچا۔ اس طیارے میں ایک ہی پائلٹ کے بیٹھنے کی گنجائش تھی، اور مختلف مراحل میں باری باری آندرے بوشبرگ اور برٹرنڈ پیکارڈ نے اسے اڑایا۔ پیکارڈ نے کہا کہ اس سفر کا مقصد اس بات کی آگاہی پیدا کرنا تھا کہ توانائی کے ایسے ذرائع متعارف کرائے جائیں جن سے ماحولیات کو خطرہ نہ ہو۔ پیکارڈ کا کہنا تھا،
وی ول ہیو الیکٹرک ایروپلینز، ول ہیو انمینڈ ایئر وہیکلز دیٹ آر سولار، وی ٹرائی ٹو کنسٹیٹیوٹ دی،
ہمارے پاس بجلی سے چلنے والے طیارے ہوں گے، ہمارے پاس شمسی توانائی سے چلنے والی بغیر پائلٹ کی گاڑیاں ہوں گی۔ ہماری کوشش ہے کہ صاف توانائی کی ٹیکنالوجی کے لیے بین الاقوامی کمیٹی یا عالمی کونسل بنائی جائے، کیونکہ یہ ابھی تک موجود نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا اقدام ہے جو ہونا چاہیے، کیونکہ صاف توانائی کی ٹیکنالوجی کے لیے کام کرنے والوں کو طاقت ملنی چاہیے۔ ان کے پاس توانائی ہے لیکن اختیار نہیں ہے، وہ تنہا ہیں، ان کے کوئی رابطے نہیں ہیں۔ ہمیں ایک عالمگیر تحریک چلانی چاہیے جو حکومتوں کو مشورہ دے سکے، جو کارپوریشنوں کو مشورہ دے سکے۔ یہ تھے سولر طیارہ چلانے والے پائلٹ پیکارٹ کے الفاظ.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
لوکل پروڈکٹ نامی ڈینور کی ایک مقامی ڈسپنسری میں چرس فروخت ہو رہی ہے.
جیسے اس میں سنوبر کی سی خوشبو ہے، کچھ اقسام مالٹے کی سی کھٹی خوشبو رکھتی ہیں.
یہ فروخت اب اس ریاست میں قانونی ہے. قانون نافذ کرنے والے حکام کا کہنا ہے کہ لائسنس یافتہ بھنگ کے کاروبار کسی علاقے میں اچھے پڑوسی ثابت ہو سکتے ہیں.
یہ کسی بھی دوسرے کاروبار کی طرح ہیں جب تک یہ قانون کی پاسداری کرتے ہیں.
لیکن اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے والے اس انڈر کور آفیسر کا کہنا ہے کہ بھنگ اگانے والے کچھ لوگ قانون توڑ رہے ہیں.
That's what we get inundated with. There are phone calls from our citizens about people growing marijuana next door.
ہمیں لوگوں کی جانب سے فون کالز آتی ہیں کہ ان کے ہمسائے چرس اگا رہے ہیں اور اس کی بدبو ان کے لیے ناقابل برداشت ہے.
وفاقی اعداد و شمار کے مطابق کولوراڈو میں ہر 7 میں سے ایک بالغ چرس کا استعمال کرتا ہے، جہاں اکثر نشہ کرنے والے قانون کی پاسداری کرتے ہیں. اس کمانڈر کے مطابق ان کی ٹاسک فورس کو عوامی مقامات پر غیر قانونی طور پر بھنگ نوشی، نشے کی حالت میں گاڑی چلانے، نو عمر افراد کو فروخت کرنے اور اسے ریاست سے باہر فروخت کرنے والوں کی جانب سے بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے باوجود اعداد و شمار دکھاتے ہیں کہ چرس رکھنے یا تقسیم کرنے پر ہونے والی گرفتاریوں میں ان کی فروخت کی قانونی اجازت کے بعد سے تقریباً نصف کمی ہوئی ہے. جہاں تک جرائم کی شرح کی بات ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں آیا. موجودہ اور سابق قانون نافذ کرنے والے افسران، ججوں اور پروسیکیوٹرز کے ایک ادارے نے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ تمام منشیات کو قانونی قرار دے.
کیا یہ انصاف ہے کہ منشیات رکھنے یا اس کی تقسیم کی ہلکی نوعیت کے جرم میں لوگ عشروں تک جیل کی سزا کاٹیں؟
کولوراڈو کے قانون نافذ کرنے والے ادارے کے ایک سابق افسر جیسن تھامس لا انفورسمنٹ اگینسٹ پروہیبیشن نامی ایک گروپ کے ترجمان ہیں. ان کا خواب ایک ایسی قوم کا ہے جہاں ایک دن کچھ منشیات تو بلا روک ٹوک فروخت ہوں گی جبکہ دوسری مناسب پابندیوں کے ساتھ.
یہ نہیں کہ فارمیسیز کے نظام یا ان کے کردار کو ختم کر دیا جائے یا ہر نشے کی تفریح استعمال کرنے کے لیے کھلی اجازت دے دی جائے. ہر نشے کا کوئی فائدہ ضرور ہوتا ہے. ہمیں اسے دیکھنا ہوگا اور کوکین کو چرس سے مختلف انداز میں دیکھنا ہوگا، طبی بھی اور قانونی نقطہ نظر سے بھی.
ریاستی جرائم کے اعداد و شمار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ بھنگ کے استعمال کی قانونی اجازت ملنے سے ابتری پھیل جانے کے جو خدشات تھے وہ درست ثابت نہیں ہوئے.
The big boogie man. We've opened the closet door and no one's in there.
ہم نے الماری کھول لی اور اندر سے کوئی بھوت نہیں نکلا.
اس وقت درجنوں ریاستیں کولوراڈو کی صورتحال کو بغور دیکھ رہی ہیں، جہاں پر سرگرم کارکن چرس کے استعمال کو جائز بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
انسانی حقوق کے بین الاقوامی کمپین کے ایرانی دفتر نے اطلاع دی ہے کہ گیتے پور فاضل نے ایران کی بار ایسوسی ایشن کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا ہے اور وکالت چھوڑ دی ہے. گیتے پور انسانی حقوق کی وکالت کرتی ہیں اور کئی عشروں سے سیاسی قیدیوں اور ان کے خاندانوں کے دفاع کے لیے مقدمات لڑتی رہی ہیں. محترمہ پور فاضل نے کمپین کو بتایا کہ انہوں نے ایرانی حکام کی جانب سے مسلسل ڈرائے دھمکائے جانے کے بعد یہ اقدام اٹھایا ہے. گیتے پور فاضل کے موکلوں میں جیل میں قید شیعہ عالم آیت اللہ حسین کاظمینی برو جہردی بھی ہیں، جو مذہب کو سیاست سے جدا رکھنے کی بات کرتے ہیں. ان کے علاوہ ستار بہشتی کا خاندان ہے. ستار بہشتی کو پولیس کی حراست میں تشدد کر کے ہلاک کر دیا گیا تھا۔ محمد صدیق کابووند، کرد ایرانی انسانی حقوق کے بلاگر بھی ان میں شامل ہیں۔ گیتی پور فاضل، ایران کی وزارت انٹیلیجنس کی طرف سے ملنے والی مسلسل دھمکیوں اور دباؤ کے حوالے سے کہتی ہیں کہ اس معاشرے میں وہ وکلا جو ناانصافی کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں اور سچ بولتے ہیں انہیں موجب سزا سمجھا جاتا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی تازہ ترین انسانی حقوق کی رپورٹ میں ان کے بیانات پر یقین کرتے ہوئے اس میں مزید اضافہ کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ سیاسی سرگرم کارکن اور وکیل نسرین سوتو دے کو بار بار گرفتار کیا جاتا رہا ہے۔ ان کے علاوہ انسانی حقوق کا دفاع کرنے والے وکلاء اور دیگر افراد کو بھی قید و بند کی صعوبتیں جھیلنا پڑتی ہیں۔ ان میں عبد الفاتح سلطانی بھی شامل ہیں جو 13 سال قید کی سزا بھگت رہے ہیں۔ ان پر قومی سلامتی کے خلاف سازش یا اس میں شریک ہونے کا الزام تھا۔ اسی طرح محمد علی دادخا 9 سال قید کی سزا کاٹ رہے ہیں، یہ بھی انسانی حقوق کے دفاع کے لیے وکالت کرتے تھے۔ ان پر یہ الزام عائد کیا گیا کہ وہ انقلاب کی منصوبہ بندی کر رہے تھے اور نظام کے خلاف پروپیگنڈے کی مہم میں شریک تھے۔ صدر اوباما نے کہا ہے کہ ایک مہذب معاشرے میں کسی ملک کی ترقی کے لیے وہ لوگ بڑی اہمیت رکھتے ہیں جو قانونی حقوق کا دفاع کرتے ہیں، قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتے ہیں اور ملک کی سول سوسائٹی پر ناقدانہ نظر رکھتے ہیں۔ صدر کے الفاظ،
سول سوسائٹی از دی کانشنس آف آور کنٹریز،
سول سوسائٹی ہمارے ملکوں کا ضمیر ہوتی ہے، یہ تبدیلی کا موجب ہوتی ہے اور اسی لیے مضبوط اور مستحکم ممالک سرگرم شہریوں سے خوفزدہ نہیں ہوتے۔ امریکہ ایران پر زور دیتا ہے کہ وہ دوسرے ملکوں کی طرح اپنے ملک میں بھی اسی طرح کے اقدامات کرے، وکلاء انسانی حقوق کے علمبرداروں کو ڈرانا دھمکانا بند کر دے اور انہی الزامات کے تحت جن کو قید میں رکھا گیا ہے انہیں رہا کر دے۔ ایران کو چاہیے کہ صحت مند اور منصفانہ معاشرے میں ان کے کردار کی اہمیت کو تسلیم کرے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ ادارے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں وہ ہمارے ہی ہاتھوں خطرات کا شکار ہے۔ بات عجیب سی ہے مگر سچی ہے، کیونکہ بدلتی ماحولیات، موسموں کے مزاج، پانیوں کی طغیانی سب معمول سے بڑھ کر نظر آنے لگی ہے اور ہمارے ارد گرد کی دنیا پر پوری طرح اثر انداز ہو رہی ہے۔ ہم فوری سامنے آنے والے اثرات کو تو دیکھ سکتے ہیں اور ان پر تشویش بھی ہے، مگر جس جانب توجہ کم ہے وہ یہ کہ ماحولیاتی تبدیلی بیماریوں کے پھیلاؤ کا باعث بن رہی ہے، اور ایسا دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو باقی دنیا کسی نہ کسی طور متاثر ہو ہی جاتی ہے۔ ایک حالیہ رپورٹ میں مغربی افریقہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہاں کی انتہائی گرم اور مرطوب آب و ہوا مچھروں کے پلنے میں انتہائی مددگار ہوتی ہے اور یوں ملیریا کے اسباب بہت آسانی سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ بارشیں بہت ہوتی ہیں اور گڑھوں میں بھرا پانی مچھروں کی افزائش کا بہترین ذریعہ بن جاتا ہے، اور اپنی 2 ماہ کی زندگی میں یہ مچھر انسانوں کو ملیریا کا تحفہ دے جاتے ہیں۔ جریدے نیچر کلائمیٹ چینج میں آنے بملے کے کام کے نتائج شائع ہوئے ہیں۔ وہ یونیورسٹی آف ورمانٹ میں انوائرمنٹل انجینئرنگ کے ایسوسیٹ پروفیسر ہیں۔ جب وہ گریجویٹ اسٹوڈنٹ تھے تب انہوں نے مچھروں کے بارے میں تحقیق کی تھی۔ وہ کہتے ہیں،
I was spending a lot of time out there looking for larvae, catching adult mosquitoes, identifying those mosquitoes.
میں نے مچھروں کے لاروے کی تلاش میں بڑا وقت صرف کیا، مچھر پکڑے، ان کی قسمیں الگ الگ کی، پھر یہ دیکھا کہ آیا وہ ملیریا کی جراثیم رکھتے تھے یا نہیں۔ انہوں نے اس ماحول کا بھی پتہ لگایا جس میں مچھر پلتے ہیں۔ بوملی کہتے ہیں،
انکریزنگ ٹیمپریچر افیکٹس دیٹ آر بینگ سین ان ویسٹ افریقہ اینڈ کمبائنڈ ود ا ریڈکشن ان رین فال،
مغربی افریقہ میں اب درجہ حرارت میں اضافہ اور بارشوں میں کمی بظاہر ایک مخالف سمت میں اثر کرتے نظر آتے ہیں۔ ٹیریسا یمانا کولمبیا یونیورسٹی میں تحقیق کر رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے ماحولیاتی تبدیلی کے ایسے ماڈل بنائے جو بتا سکیں کہ مغربی افریقہ میں ملیریا کے پھیلاؤ میں کیا عوامل کار فرما ہیں۔ انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ ماحولیاتی تبدیلی کا ملیریا کی بیماری کے ساتھ کیا تعلق ہے، بارش مچھروں کی افزائش میں کیا عمل دخل رکھتی ہے، درجہ حرارت کا اس سے کیا تعلق ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ درجہ حرارت بڑھے تو بارشیں کم ہوتی ہیں اور یہ ایک اچھا عمل ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ملیریا کے لحاظ سے یہ اچھی خبر ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے اس خطے میں ملیریا کے پھیلاؤ میں کوئی تبدیلی یا کوئی اضافہ دیکھنے میں نہیں آیا، تو جوں کی توں صورتحال بھی کبھی کبھار فائدہ مند ہوتی ہے۔ اگرچہ ابھی ابتدا ہے، مگر جلد ہی وہ لوگ جو ملیریا کی کثرت کے علاقوں میں رہتے ہیں بیماریوں کے پھیلاؤ میں ماحول کے عمل دخل کا اندازہ لگانے کے قابل ہو سکیں گے، اور پھر سد باب بھی آسان ہو جائے گا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سامعین، پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اگر آپ اپنا حافظہ تیز کرنا چاہتے ہیں تو ذائقے دار دار چینی آپ کے صبح کے ناشتے میں ایک مزیدار اضافہ ہو سکتی ہے۔ سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ دار چینی اصل میں ہماری سمجھ کو بہتر بنا کر ہمیں ہوشیار بناتی ہے۔ ریاست کیلیفورنیا میں رش یونیورسٹی میڈیکل سینٹر میں اعصابی سائنسدانوں کی طرف سے دار چینی کے فوائد کے حوالے سے حال ہی میں منعقد ہونے والی ایک تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ دار چینی کے روزمرہ استعمال سے یادداشت اور سیکھنے کی صلاحیت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ لیبوریٹری میں چوہوں پر کیے جانے والے مطالعے سے پتا چلا کہ معلومات کو دیر سے سیکھنے والے چوہوں کو جب دار چینی پاؤڈر کھلایا گیا تو وہ ہوشیار چوہوں کی سطح پر سیکھنے کے قابل ہو گئے۔ رش یونیورسٹی میں نیورولوجی شعبے سے منسلک تحقیق کے اہم محقق کلپیدا پاہن نے کہا کہ دیر سے سمجھنے والوں کو سمارٹ بنانے کے لیے یہ سب سے آسان اور محفوظ طریقہ ہوگا۔ بعض لوگ کیوں معلومات کو سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں جبکہ دوسرے لوگ تیزی سے نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں، اور دماغ کی صلاحیت کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے اس بارے میں بہت کم جانا جاتا ہے۔ تاہم نئی تحقیق میں محققین نے اس اعصابی عمل کی نشاندہی کی ہے جس کی وجہ سے کچھ لوگ قدرتی طور پر معلومات کو دیر سے سمجھتے ہیں یا یادداشت کے معاملے میں اچھے نہیں ہوتے۔ پروفیسر کلپیدا پاہن کے مطابق دماغ کے اس میکانزم کی تفہیم ہمارے دماغ کے یادداشت سے متعلق حصے میں مضمر ہے۔ یادداشت کو منظم اور محفوظ رکھنے کے لیے ایک میموری سٹوریج ہے، اور سیکھنے کی صلاحیت میں اضافہ کرنے والے ایک پروٹین CREB پر انحصار کرتا ہے۔ نیورو امیون فارمیکالوجی کے جولائی کے شمارے میں شائع ہونے والے تحقیقی پیپر کے مطابق دیر سے سیکھنے والے لوگوں کے ہیمپو کیمپس حصے میں اچھا سیکھنے والوں کے مقابلے میں CREB پروٹین کم ہوتا ہے، جبکہ ان کے دماغ میں GABRA5 پروٹین زیادہ ہوتا ہے جو دماغ میں نئی معلومات کو جانے سے روکتا ہے۔ تجربہ گاہ میں چوہوں کو پسی ہوئی دار چینی کھلائی گئی تھی۔ محققین نے ایک ماہ تک چوہوں کو دار چینی کا پاؤڈر کھلانے کے بعد ان کی جانچ کی تو انہیں پتا چلا کہ ان کے جسم کے میٹابولزم نے دار چینی کو سوڈیم بینزاویٹ میں تبدیل کر دیا۔ یہ دماغ کے نقصان کے علاج کے لیے ایک دوا کے طور پر استعمال کیے جانے والا کیمیکل ہے، اور جب یہ کیمیکل چوہوں کو دماغ میں داخل ہوا تو اس نے CREB پروٹین میں اضافہ کیا، اور معلومات روکنے والے پروٹین میں کمی ہوئی، اور دار چینی نے دماغ میں دونوں پروٹین کی سطح کو متوازن کر دیا جس سے ان کا حافظہ اور سیکھنے کی صلاحیت بہتر ہوئی تھی۔ محققین کا کہنا ہے کہ ہوشیار چوہوں میں دار چینی کھانے سے سیکھنے کی صلاحیت میں کوئی خاطر خواہ بہتری نہیں دیکھی گئی۔ پروفیسر کلپیدا پاہن نے کہا کہ ہم نے کامیابی کے ساتھ دیر سے سیکھنے والے چوہوں کے دماغ میں سیلولر جسمانی تبدیلیوں کو ریورس کرنے کے لیے دار چینی کا استعمال کیا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آواز دوست، یہ ہے عنوان پروگراموں کے اس نئے سلسلے کا جو وائس آف امریکہ اپنے سننے والوں کی پروگراموں میں زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنانے کے لیے تشکیل دے رہا ہے۔ آپ کی زندگی کی اور آس پاس رہنے والوں کی کہانیاں، آپ کے خط، آپ کے سوال، آپ کی ای میلز، یہ سب ہمارے پروگراموں کا حصہ ہوں گی۔
ہمارا ٹول فری نمبر پروگراموں میں آپ کی شرکت یقینی بنانے کے لیے ہے۔ اپنے سوال اور تبصرے اپنے فون نمبر اور پتے کے ساتھ ہمیں ڈاک سے یا ای میل کے ذریعے بھیج دیں تاکہ ہم خود آپ کو فون کر سکیں۔
پتہ ہے urdu.feedback@voanews.com۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس دوسرے نیوز شو کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھی مدثرہ منصر، پروڈیوسر نیلوفر مغل اور انجینئر اسکپ سسک. اور اب سے کچھ دیر کے بعد پروگرام ہوگا راؤنڈ ٹیبل، جسے پیش کر رہے ہیں ارسلان شریف اور عمیر بن ریاض، اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گے اسفر امام. خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.